أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. یہ سورہ نساء کی تیسری آیت ہے جس سے آج ہم نے اس ترجمہ کلاس کا آغاز کیا ہے. تیسری ان معنوں میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم پہلی آیت شمار کرتے ہیں, اور وہ تمام قرآن کریم جو جماعت کی طرف سے دبا ہوتے ہیں اس میں نمبر اس طرح لگتا ہے کہ بسم اللہ کا پہلا نمبر, اور پھر پہلی آیت جو اس کو دوسرے قرآن پہلی آیت شمار کرتے ہیں بعض, یعنی بعض لوگ قرآن تو ایک ہی ہے مگر تباہ کرنے والے جہاں دوسری آیت کو پہلا نمبر لکھتے ہیں اسے ہم دوسرا نمبر دیتے ہیں. تو اس لیے پہلی آیت بسم اللہ, پھر دوسری, یہ تیسری آیت ہے جس سے آج تلاوت کا آغاز ہوا ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, اور یتیموں کو ان کے اموال دیا کرو. وَلَا تَتَبَدُّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور پاک چیزوں کے بدلے خبیث چیزیں نہ لے لیا کرو. ولا تاکلوا اموالہم, اور ان کے اموال نہ کھاؤ. الا اموالکم, اپنے اموال میں شامل کر کے, الا میں طرف, اپنے اموال کی طرف ان کے اموال نہ کھاؤ, انہوں نے رفتہ رفتہ ہانکتے ہوئے اپنے اموال میں نہ شامل, اپنے اموال میں نہ شامل کرتے جاؤ. انہ کان حوباً کبیرہ, یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے. حوباً گناہ کو کہتے ہیں اور کبیرہ میں نے بہت بڑا. یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے یہاں کہ یہاں یتامہ کے متعلق جو نصیحت ہے قوم کو ہے. ایسے یتامہ ہیں جن کے اپنے آبا و اجداد یا نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو وہ امین بنائے گئے ہیں, وہ بھی اس وقت قوم کی نمائندگی میں ذمہ دار ہوتے ہیں. مثلا چچا ہیں, کوئی خالہ, کوئی پھوپھی, کوئی پھوپھا وغیرہ وغیرہ, اگر وہ امین بنائے جائیں تو ان کو نصیحت ہے کہ یتیم یتامہ کے اموال میں جو چھوٹے رہ گئے ہوں, چھوٹی عمر کے ہوں, پوری احتیاط سے کام لینا ہے. بڑی عمر کے یتامہ تو خود بخود وارث بن جاتے ہیں, اس لیے یہاں ان کا ذکر نہیں ہے. اور بعض دفعہ ملا جلا دیتے ہیں آمدنوں کو, اور جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں تو ہوتا یہی ہے. اس میں اس بات کا زیادہ احتمال ہے کہ وہ اپنے اموال میں ان کو شامل کر کے, یا اپنی تجارتوں میں ان کے مال شامل کر کے تو ملا جلا دیں, اور کچھ ان کا حصہ اپنے حصے, اپنا حصہ بنا کر کھا جائیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, یہاں اموالہم اور اموالکم یہ فرق بتاتا ہے کہ یتیموں کے مال کو ان کا مال ہی کہا جا رہا ہے, اور اموالکم سے مراد قوم کے اموال نہیں بلکہ مال کے نگرانوں کے مال ہیں. آگے جا کر چونکہ محاورہ بدلے گا اس لیے اس بات کو میں ذہن نشین کروا رہا ہوں کہ یہاں اموالکم سے مراد قومی اموال نہیں بلکہ وہ لوگ جو سرپرست بنائے گئے ہیں, ذمہ دار بنائے گئے ہیں, ان کے اموال ہیں. اموالہم سے یتامہ ہی کے اموال ہیں. انہو جو ہو گیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا, اب یہ وہ آیت آئی ہے جس کا عورتوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور جس کا سمجھانا بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ اس کے غلط تشریحات کے نتیجے میں بعض دفعہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے, بعض دفعہ مردوں پر, اور
اس بات کو خوب کھول دینا چاہیے کہ قرآن کریم کی یہاں قرآن کریم کی اس آیت کے سیاق و سباق کی روشنی میں کیا مراد ہے. فرمایا ان خفتم اللہ تخسطو فی الیتاما, شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں یتاما کے بارے میں خطرہ ہو کہ ان کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے, فنکہو ما تاب لکم, تو اس صورت میں تمہیں اجازت ہے کہ تم جو بھی پسند کرو عورتوں میں سے دو دو تین تین اور چار چار شادیاں کرو. اب اس کے مختلف مفاہیم بنا کر کھینچا تانی کی جاتی ہے. بعض لوگوں کے نزدیک یہ شرط ہے کہ یتامیٰ کا ماحول ہو, جنگی کاروائیوں کے نتیجے میں قوم میں کثرت سے یتامیٰ رہ جائیں تو مشروط ہے دو شادیوں یا تین یا چار کی اجازت اس کے ساتھ, ورنہ اس کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ تسلیم کیا جائے تو پھر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے ایسے بزرگوں کی ساری شادیاں محل نظر ہو جائیں گی جن پر یہ بات صادق نہیں آتی. کسی یتیم کے مفاد کی خاطر وہ شادیاں بہت سی ہیں جو اس کسی یتیم کے مفاد کی خاطر نہیں ہوئیں, اور ایسا ترجمہ کرنا جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بلکہ اکیلے آپ ہی پر اگر وہ اثر انداز ہو غلط معنوں میں تو باقیوں پر ہو یا نہ ہو وہ ترجمہ غلط ہے. پھر کیا مراد ہے, یہ شرط کیا معنی رکھتی ہے؟ دوسرے, کیا یہ اجازت ہے ایک سے زیادہ شادیوں کی یا کسی معنی میں ممانعت کا رنگ رکھتی ہے؟ یہ دوسرا پہلو ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے. اصل میں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت عربوں میں بھی ایک سے زیادہ شادیوں کے رواج تھے اور کوئی پابندی نہیں تھی. امت موسی میں بھی ایک سے زیادہ شادیوں کے رواج تھے اور کوئی پابندی نہیں تھی, اس لیے اجازت دینے کا سوال ہی کوئی نہیں تھا. یہاں پابندی لگائی جا رہی ہے, اجازت نہیں دی جا رہی, اور پابندی لگانے کے وقت ایک خاص مصلحت پیش نظر ہے. مطلب یہ ہے کہ یتامیٰ کو سنبھالنے کے وقت کی ضرورت کے پیش نظر, جنگی حالات میں جو عورتوں اور مردوں کے توازن بگڑتے ہیں ان کے پیش نظر, تم بے شک سابقہ رخصتوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر ہم پابند کرتے ہیں کہ اب چار سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے. تو چار کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پہلے پابندی تھی نہیں. اجازت اس وقت ہوا کرتی ہے جب پہلے پابندی ہو پھر روک ڈالی جائے. اور حضرت داؤد کے متعلق بتایا جاتا ہے 99 بیویاں تھیں, اور انبیاء کے متعلق کثرت سے بیویوں کی خبر ملتی ہے بائبل سے, اور اس شریعت کو جو موسوی شریعت ہے اس کو منسوخ کرنے کی کسی بعد میں آنے والے نبی کو اجازت نہیں تھی جب تک خدا اسے واضح طور پر منسوخ نہ کرتا. بس اس پہلو سے وہی مضمون جاری ہے, عربوں کا رواج بھی اور پرانی شریعت بھی کھلی چھٹی دیے ہوئے تھی. اس لیے جب اس آیت کا نزول ہوا ہے تو تاریخی شہادت یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہوئی تھیں وہ دوڑے کہ الحمدللہ اجازت مل گئی ہے چلو اور شادیاں کریں, بلکہ جنہوں نے شادیاں کی ہوئی تھیں وہ دوڑے کہ بیویوں کو طلاق دے کر نمبر ٹھیک کریں اپنا, زائد بیویوں کو طلاقیں دیں. چنانچہ مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ کس کو روکیں کس کو طلاق دیں. یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں بنا کہ کوئی بے شادی کے بیٹھا ہو اور اس نے کہا اچھا الحمدللہ اجازت ملی اب چلو دو دو تین تین شادیاں کریں. تو ایک بات تو یہ مفہوم سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نئی اجازت نہیں ہے بلکہ پہلی کھلی اجازت کو پابند کیا جا رہا ہے اور اس پر حد بندی عائد کی جا رہی ہے. پہلی مرتبہ کسی مذہب نے شادی کی تعداد پر پابندی لگائی ہے اور چار سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اس لیے یتامیٰ کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ وہ تو تب ہو اگر اس کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو, اس کی اس کے باوجود پابندی لگائی گئی ہے. یعنی اگرچہ قوم میں قومی ضرورت ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کی جائیں، تب بھی تمہیں چار سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن آغاز دو دو سے ہوا ہے، تین تین پھر چار چار، لیکن اس کے ساتھ دو کڑی ایسی شرطیں لگا دی گئیں جو اس اجازت کو پھر محدود سے محدود تر کر دیتی ہیں. آغاز میں بھی انصاف کی شرط رکھ دی اور آخر پر بھی انصاف کی شرط رکھ دی، دو کڑے پہرے دار کھڑے کر دیے دائیں طرف اور بائیں طرف. تمہاری اجازت کو کم کیا جا رہا ہے پہلی اجازت چھٹی کو، لیکن یہ جو چار تک پہنچنا ہے اس کے لیے بھی دائیں اور بائیں خیال رکھنا. شروع حکم اس بات سے ہوا ہے کہ انصاف کی تقاضے کی ضرورت ہو تو شادی کرو، اور اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکو تو نہ کرو دوسری شادی. یہ ان دو حکموں کے ہوتے ہوئے وہ مرد جو چار شادیاں کھلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ اجازت مشروط تھی، وہ ظلم کا موجب بنتے ہیں. جو بیویاں یہ کہہ کر روکتی ہیں کہ یہ تاما کی ضرورت کے لیے صرف ہے اور ویسے اجازت نہیں، وہ خاوند کی دوسری جائز ضرورتوں پر قدغن لگا کر ان پر ظلم کا موجب بنتی ہیں. بس اس ماحول میں اس آیت کا سمجھنا ضروری ہے کہ ان خفتم اللہ تخسطو فی الیتامہ، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ ان یتامہ سے انصاف نہ کر سکو گے. اب یہاں دو انصاف ہیں، ایک شروع میں جس کا تعلق بیویوں سے نہیں بلکہ یتامہ سے ہے، ایک دوسرا انصاف ہے جس کا آخر پر ذکر ہے، اس کا تعلق یتامہ سے نہیں بلکہ بیویوں سے ہے. سمجھ گئے ہیں بات کو؟ اب اس انصاف کا معنی پھر کیا ہے؟ ان خفتم، اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تخسطو فی الیتامہ، کہ یتامہ کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے. فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اس میں کئی قسم کے امکانات سامنے آتے ہیں. یہ جہاد کا دور تھا، کئی مرد شہید ہو جاتے تھے، ان کی بیویاں باقی رہ جاتی تھیں، بیوائیں رہ جاتی تھیں باقی، اور ان کے بچے تھے، ان کے حقوق سوسائٹی نے ادا کرنے تھے، اور اس سلسلے میں یہ خطرہ تھا کہ جو ان کے ولی اور سرپرست بنائے جائیں وہ اگر غیر ہوں تو کئی قسم کے خطرات بچوں کے لیے پیدا ہو سکتے تھے، ان کی تربیت میں نقصان کی صورت میں بھی. تو ان سے انصاف کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ تھا کہ ان کی بیوہ ماؤں کے ساتھ شادی کر لی جائے اور بطور خاون بیوی دونوں کے مشترکہ بچے بن جائیں. ایسی صورت میں چونکہ ماں گھر کی نگران ہوتی ہے اور اسی خاون سے دوسرے بچے بھی دیتی پیدا کرتی ہے، تو اس صورت میں ناانصافی کا احتمال بہت کم رہ جاتا ہے. تو یہ جو شکل ہے یہ سامنے ابھرتی ہے کہ بیواؤں سے زیادہ تر شادی کی ترغیب کی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے. یہ نہیں ترغیب دی جا رہی کہ اگر جنگ میں مرد کم رہ جائیں تو کنواری لڑکیوں سے شادی کرو، تم انصاف کے تقاضے پورے کرو گے. وہ کیسے پورے ہو جائیں گے پھر؟ اس لیے اول طور پر پیش نظر وہ یتیموں کی مائیں ہیں جو بیوہ رہ گئی ہیں، اور ان کے ساتھ شادی یتامہ کے ساتھ انصاف کے مترادف ہوگا. اس کے علاوہ کئی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو جنگ کے دوران خصوصی پیدا ہوں، اور اس میں ایک سے زیادہ شادیوں کے نتیجے میں یتامہ کے حقوق ادا ہو سکیں. مثلا ایک یہ کہ یتیم لڑکیاں جوان ہیں اور یتیم رہ گئی ہیں، اگر ویسے ان کے ساتھ ان کی سرپرستی کی جائے تو کئی قسم کے خطرات ہیں، احتمالات ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے اگر کسی ایسی یتیم بچی سے شادی کر لی جائے تو اس سارے خاندان کا بھلا ہوگا، اس کی بہنوں کا، اس کے چھوٹے بھائیوں کا بھلا ہوگا. تو یہ احتمالات مختلف سامنے آتے ہیں، ان کا جواب اس آیت میں موجود ہے. اور اول مقصد یہاں زیادہ شادیوں کی اجازت دینا نہیں، بلکہ اجازت کو کم کرنا اور جو اجازت ہے اس کے بہترین مصرف کی طرف توجہ دلانا ہے۔ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے تو اب فائدہ اٹھاؤ اس موقع پر، اور بھلائی کی خاطر شادیاں کرو، نہ کہ اپنے نفس کی خاطر۔ اس حکم کے بعد فرمایا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرو گے اور انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی اب یتیموں سے انصاف کی خاطر بیویوں سے ناانصافی کی اجازت نہیں ہے۔ بہت ہی کامل اور متوازن تعلیم ہے، دو طرف انصاف کی شرط باندھی، ایک طرف یتاما کے ساتھ انصاف کی سہولت پیدا کرنے کی خاطر شادی کو ایک ذریعہ قرار دیا، دوسری طرف شادیاں کر کے ایک سے زیادہ بیویوں پر زیادتی کرنا، بعض بیویوں پر بعضوں کو خالی چھوڑ دینا، ایک کی طرف میلان زیادہ کر لینا، یہ خود انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے۔ بس جس بنا پر اجازت تھی اس کی نفی کر دینے والی بات ہو گئی، اس شاخ کو کاٹنے والی بات ہو گئی جس پر انسان بیٹھا ہوا ہو۔ تو اس لیے یہ آیت ایک بہت ہی عظیم شان توازن کی تعلیم دینے والی آیت ہے، اور اس کے چھوٹی سی آیت میں بے شمار معنی ہیں، اس لیے اس مضمون کو اس کی روشنی میں سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے زندگی کے حالات سنوارنے چاہیے۔ اب یتامیٰ کا مسئلہ بغیر جنگ کے بھی ہوتا ہے، اور اس سوسائٹی میں بھی اگر ایسے یتامیٰ رہ جائیں اور ان کی بیواؤں سے، یعنی ماؤں سے، یتیموں کی ماؤں سے یا مرحوم کی بیواؤں کو بغیر شادی کے چھوڑا جائے اور یہ رواج ہو کہ نہیں کرنی، تو اس صورت میں سوسائٹی میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جو میرے علم میں کبھی شکایتوں کی صورت میں، کبھی مقدمات کی صورت میں آتی رہتی ہیں، جن میں بنیادی بات یہی ہے کہ بیواؤں کو شادی سے اگر روکا نہیں جاتا تو ان کے خاوند، مرحوم خاوند کے رشتہ دار چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی شادی باہر ہو، اور کئی قسم کے جائیداد کے جھگڑے اور حرصیں اس میں حائل ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی وہی انصاف والا مضمون صادق آ رہا ہے۔ ایک اور پہلو ان یتیموں کے بارے میں، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ ان کے مرحوم کے ماں باپ اور رشتہ دار بھائی وغیرہ ہی بیٹھے کھا رہے ہیں جائیداد، تو بہتر یہ ہے کہ ان کی شادیاں کرو، ان کے والی ولی اور سرپرست بناؤ، اور پھر ماں آزاد ہو کر اپنے نئے خاوند کے ساتھ اپنے بچوں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ اس صورت میں اس کی، ان کے اموال کا سرپرست یہ میاں اور بیوی دونوں مشترکہ ہو سکتے ہیں، اور مرحوم کے ماں باپ کو یہ حق کوئی نہیں کہ وہ اپنے پاس رکھیں جائیداد اور ان کا قبضہ کیے رکھیں۔ یہ بھی ایک مکروہ صورت ہے جو بارہا سامنے آتی ہے۔ تو کسی وجہ سے بھی انصاف کے تقاضے کو نہیں چھوڑنا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض عورتیں خود شادی نہیں کرنا چاہتیں، اگر وہ نہیں کرنا چاہتیں تو بسا اوقات اپنے مرحوم خاوند کے تعلق کی وجہ سے وہ چاہتی ہیں کہ اسی کے نام پر رہیں۔ بعض دفعہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتیں اپنی صحت کی کمزوری کی وجہ سے اور تقاضوں کی پیش نظر، بعض دفعہ محض شرم اور حیا کے پیش نظر، بعض دفعہ بچوں کی خاطر کہ ان پر برا اثر نہ پڑے۔ تو ایسی صورت میں جائز وجہ اگر ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک جواز ہے، لیکن معاشرے میں بالعموم بیواؤں کی شادی کو فروغ دینا چاہیے اور نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ دوبارہ شادی کریں۔ اس صورت میں بعض عجیب و غریب سے خط بھی ملتے ہیں جس پہ حیرت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بیواؤں کو جو، اور یتیموں کو جو جماعت گندم لگا دیتی ہے اور خرچ لگا دیتی ہے، اس کی وجہ سے شادیاں نہیں کرتی اور اس کی وجہ سے نوکر بھی نہیں ملتے۔ یعنی انہوں نے سارا مضمون ہی الٹا دیا ہے کہ چند امیروں کو نوکر مہیا کرنے کی خاطر بیواؤں اور بچوں کے رزق روکے جائیں۔ نہایت ہی ظالمانہ اور مفسدانہ بات ہے یہ۔ ان لوگوں کو جو ایسی سوچیں سوچتے ہیں استغفار کرنی چاہیے۔ بیواؤں اور یتیموں کے کا اول حق تو ہے کہ شادی ہو ماؤں کی اور اس کے نتیجے میں ان کے حقوق پورے ہوں، سرپرست مہیا ہوں، اگر نہیں تو جماعت میں نحس جماعت ان کی سرپرست ہے. اور اگلی آیات جماعت کو بحثیت جماعت مخاطب کرتی ہیں، یعنی مومنوں کی جماعت کو بحثیت جماعت مخاطب کرتی ہیں، اور ان کی سرپرستی کا وہ نظام جاری ہونا چاہیے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں جماعت یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتی، وہاں بسا اوقات مرحوم کے اقربا عزیز، ان کے بڑے طاقتور رشتہ دار بیوہ اور یتیموں کے حق دبائے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب تک وہ قضاء میں نہ جائے اس وقت تک یہ معاملے طے نہیں ہوتے. حالانکہ قرآن کریم نے یہاں مخاطب کیا ہے اول طور پر جماعت کو کہ اے مومنوں کی جماعت تم ذمہ دار ہو، اور وہاں جب یتیموں کا مال کا ذکر کیا وہاں قومی اموال کے طور پر ذکر کیا، ان کے اموال کا نام نہیں لیا، یعنی نام لیا ہے تو ان معنوں میں کہ یہ قوم کے اموال ہیں. اس لیے میں آپ کو وضاحت سے توجہ دلا رہا ہوں کہ یہاں اموالہم اموالکم کا جو تذکرہ ہے اس موقع پر اموالہم سے مراد یتامہ کے مال، اموالکم سے مراد ان کے سرپرستوں کے اموال. آگے جب یہ ضمیریں آئیں گی تو ان کے معنی بدلیں گے، اور موقع محل کے مطابق ان کو اسی طرح سمجھنا چاہیے. ذالک ادنا اللہ تعالی، کہ یہ دونوں پہرے دار جو انصاف کے ہم نے بٹھا رکھے ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ تم میں انصافی نہ کر سکو، زیادتی نہ کرو، اور ان ہدایتوں کو پیش نظر رکھو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، اور اگر وہ اپنی خوشی سے نفسن خود ہی، بجائے اس کے کہ تمہاری طرف سے تقاضے ہوں یا اشارتاً کنایتاً دباؤ ہوں، اور خود اپنی خوشی سے کچھ اگر چھوڑ دیں تو وہ تمہارے لیے ناجائز نہیں ہے. کیوں جی؟ وہ آپ نے ضرور ترجمہ کروانا ہے ماں ملکت مانو گوں، پھر ایک اور مسئلہ چھیڑ بیٹھیں گے سب. لا تسلو ان اشیاء ان تبدلکم تسوکم، کہ ایک یہ بھی معنی ہے، اصل معنی تو وہ ہے کہ آیتیں نازل ہو جائیں گی اور پھر تم ناپسند کرو گے، تو بعض دفعہ جب اعراض کیا جائے بعض باتوں سے تو اس کو وہیں رہنے دیا کریں. ولا تو تم ہاں صدقات رہنا نہلا، اگر وہ خود خوشی سے کچھ چھوڑیں تو فکلو ہو ہنیم مریا، تو پھر بے شک جس طرح چاہو اس کو کھاؤ اور استعمال کرو. اس میں جو ضمنی تعلیم ہے اور بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنے مال کی خود مالک ہوتی ہے، اور خاوند کو ہرگز کوئی حق نہیں کہ اس مال پر ترچھی نظر ڈالے اور اسے اپنے روزمرہ کے آئلی زندگی میں استعمال کرنے پر زور دے، یہاں تک کہ جو خود اس نے دیا ہے اس کے ہاتھ سے نکلا ہے اس کو بھی واپس لینے کے لیے کوئی اشارتاً بھی بہانہ نہ بنائے. بس جو مال عورتیں خود کماتی ہیں وہ انہی کا ہے، اور اس ضمن میں بھی بہت سی معاشرتی خرابیاں سامنے آتی ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ بعض خاوند اپنی بیویوں سے کام کرواتے ہیں اور یہاں تک سختی کرتے ہیں کہ تم نے اس میں سے اپنے ماں باپ کو نہیں بھیجنا، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں بھیجنا، اور ان کے خسر وغیرہ بھی بعض تو مجھے لکھ دیتے ہیں بڑی ویزا دلیری کے ساتھ کہ یہ اپنے گھر بچوں کو پال رہی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو پالتی ہے، اپنے ماں باپ کو خدمت کرتی ہے، اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو سختی کریں. حق کہاں سے لے لیا ہے؟ جبر کہہ دیں، زبردستی کہہ دیں، ڈاکہ کہہ دیں، حق اس کو نہیں کہہ سکتے جو خدا نے نہ دیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر بیوی کو اس کے مال کا اپنا حق دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بیوی سے حسن سلوک کا ایک ایسا عظیم ذریعہ مہیا کر دیا ہے کہ اگر اس حق کو حق تسلیم کیا جائے اور رائج کیا جائے، تو اکثر خاوند جو نسبتاً غریب ہوں وہ اپنی بیوی سے حسن سلوک میں مجبور ہوں گے، ان کی خوشامد کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تاکہ وہ بغیر کہے بغیر دباؤ کے از خود نرمی کی وجہ سے، چاپلوسی کی وجہ سے وہ ان کو اپنے حصے میں سے کچھ دے. اور جہاں اچھا سلوک ہوتا ہے وہاں تو میں اور تو، ماں اور تو کا فرق ہی مٹ جاتا ہے. اور معاشرے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ تعلیم نہایت ضروری ہے. اب اگر عورتیں کما رہی ہیں، اس وقت کثرت سے کما رہی ہیں، تو ان کو ایک بات یہ بھی سوچنی چاہیے کہ ایسے خاوند اچانک نمودار نہیں ہوا کرتے، بلکہ شروع ہی سے ان کی نیتوں کی خرابی ظاہر ہوتی ہے اصل میں، اور رشتے کی مجبوریوں کی وجہ سے اشارے سمجھنے کے باوجود بعض لوگ رشتے کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں لڑکا ہمارا بڑا اچھا کما رہا ہے، اس کے لیے کماؤ عورت چاہیے جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور ڈاکٹری کر رہی ہو یا فلاں کر رہی ہو. تو میں ان کو لکھ دیا کرتا ہوں کہ پھر آپ شوق سے تلاش کریں، میری طرف سے اجازت ہے، کرنی ہے تو کریں، مگر میں آپ کا نمائندہ اس بات میں نہیں بنوں گا، میرے کندھے پر بندوق نہیں ہوگی. کیونکہ کراہت آتی ہے اس قسم کی شرطوں سے. جب خاوند نے خود ذمہ داری کا اختیار کرنی ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے یہ مطالبے کرے کہ میری بیوی کماؤ ہو، استانی ہو، ڈاکٹر نہیں ہو، اور اس طرح کام اچھا چلے گا. حالانکہ اگر طبیعت متوازن ہو، صحیح سوچیں ہوں، تو عموماً پیشہ ور سے مراد ہے کمانے والی عورتیں جو اپنا رزق کسی ڈاکٹری وغیرہ معزز پیشے سے کماتی ہیں، ان سے شادی میں تردد ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ان سے شادی میں حرص ہو. کیونکہ تبھی بات ہے کہ جو عورتیں آزاد کمانے والی ہیں ان کے مزاج میں ایک خاص قسم کی سختی پیدا ہو جاتی ہے جو روزمرہ کی زندگی کی رگڑوں کے نتیجے میں لازمی ہے. جس طرح جسم کو رگڑا جائے تو اس کے اوپر ایک جلد موٹی ہو جاتی ہے، اس طرح وہ خواتین جو سرکولیشن میں، اقتصادی سرکولیشن، معاشرتی سرکولیشن میں آتی ہیں، ان کی طرز بدل جاتی ہے کچھ نہ کچھ. یہاں تک کہ بعض خواتین جو پڑھاتی ہیں ان کو صرف لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ ملنا پڑھانا ان کے اندر ایک خاص قسم کی ایک جلد کے اوپر ایک مضبوطی پیدا کر دیتا ہے، سختی نہ سہی، اور وہ پہچانی جاتی ہیں. شاید ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا جب میں نے اس میں کبھی غلطی کی ہو اور بعض ملنے والے آ کے حیران رہ جاتے ہیں، آپ کو کس طرح پتہ لگا کہ میں استانی رہی ہوں؟ میں کہ تمہاری طرز بتا رہی ہے، تم استانی رہی ہو تو یہ خاص انداز ایک پیدا ہوا ہے، اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے تم نے، ایک انڈیپینڈنس آ گئی ہے، ایک خود مختاری آ گئی ہے. تو خاوند بالعموم تبن فطرتن ایسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں جس کو ایسا ایکسپوئر نہ ملا ہو. وہ زیادہ خاوند سے تعلق رکھتی ہے، اس کا خیال زیادہ رکھنے کی اہلیت رکھتی ہے، اس کے بیوی اس کے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے اس کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، گھر گھرستی میں وہ زیادہ اچھی رہتی ہے. تو الٹ بات چلتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ مطالبہ کریں کہ یہ ہمیں کام کرنے والی آنی چاہیے، ہمیں گھر بسانے والی چاہیے جو گھر کے ماحول کو اچھا بنائے اور ہمارا بھی خیال رکھے. وہ مطالبہ جب کرتے ہیں تو اسی وقت سمجھ آ جانی چاہیے کہ نیتیں خراب ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان سے شادیاں نہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک. تبن فطرتاً اچھی عورتیں مل جائیں اتفاقات کے طور پر، یا پیشہ ہے ڈاکٹری کا لیکن ویسے بہت اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر شادی ہو تو وہ ہرگز نامناسب نہیں ہے. مگر ذرا بھی اگر اس کے کام کی حرص بیچ میں داخل ہو جائے تو جو نیت کا فطور ہے آگے جا کے فساد پیدا کرے گا. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اب دیکھ لیں اموالکم ہے، یہاں قوم مخاطب ہے ساری، وہاں مرنے والے کے بھائی اور اس کے خسر وغیرہ، مرنے والی بیوہ کے خسر مراد نہیں ہے. یہاں یہاں مراد ہے ساری قوم بحثیت جماعت جو اصل ذمہ دار ہے، کیونکہ اموال اقتصادی لحاظ سے بحثیت مجموعی ساری قوم کے اموال بھی ہوتے ہیں، آگے قرآن کریم اس کی خود وضاحت فرما دے گا. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیام وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا. اور جو بھی بے وقوف لوگ ہیں، یہاں سفہا سے مراد یہ ہے جن کو اپنے اموال پر تصرف کا سلیقہ نہیں ہے اور بسا اوقات وہ ضائع کر دیتے ہیں، ان کی بھلائی کی خاطر تم ان کے اموال کی نگرانی کرو اور ان کے سپرد نہ مال کر دیا کرو. اب اس سے بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹے یتیم بچوں کی بحث ہے، اس لیے وہی مراد ہوں گے. چھوٹے یتیم بچے تو پہلے زیر بحث آ چکے ہیں، ان میں عقل ہو یا نہ ہو ان کو مال تو دینا ہی نہیں، ان کے مال کی امانتاً ذمہ داری قبول کرنی ہے. تو سفہا سے کیا مراد ہے؟ لازماً اس عمر کو پہنچنے والے ہیں جس عمر میں عموماً لوگ اپنے مال کے خود وارث ہو جایا کرتے ہیں. ایسی صورت میں خاندانوں کو یا جماعت کو بحثیت مجموعی نظر رکھنی چاہیے کہ ورثہ پانے والے اپنے ورثے کو ضائع کرنے والے نہ ہوں، اور ایسی مثالیں کثرت سے ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں مختلف بچوں نے اور بچیوں نے اپنے باپ سے ورثے پائے اور کچھ نے وہ سارے ضائع کر دیے، یہاں تک کہ وہ پاپر بن کے رہ گئے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ان کو اچھی طرح استعمال کیا اور اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے اموال میں مزید برکت پڑی. تو اس کی ضرورت پیش آتی ہے بڑے یتامہ کی صورت میں خاص طور پر، کیونکہ سفہا کا مضمون یہاں چھوٹے یتامہ پر ابھی چسپانی ہو رہا، ان کے متعلق تو پہلے فرما دیا ہے کہ ان کے اموال کی نگرانی تم نے کرنی ہے جب تک بڑے نہ ہو جائیں، جب وہ بلوغت کو پہنچیں گے پھر ان کو دو. ان میں سے جو بلوغت کو پہنچنے والے سفہا ہیں ان کو پھر بھی نہیں دینا، اور جو پہلے ہی بلوغت کو پہنچے ہوئے سفہا رہ گئے ہیں ان کے اموال میں دلچسپی نہ لینا اور ان پر کسی قسم کا تصرف کا انتظام نہ کرنا، یہ بھی اس آیت کے منطوق کے خلاف ہے. اور یہاں پاگل نہیں فرمایا، سفہا فرمایا ہے. پاگل کو تو دیا جا ہی نہیں سکتا، سفہا اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں. اس لیے جماعت کو اس بارے میں بھی نگرانی رکھنی چاہیے کہ اگر کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی جائیدادوں کو بے وقوفی کی وجہ سے ضائع کر رہے ہوں تو ان کے لیے کوئی مشاورتی بورڈ بنائے جائیں، ان کو کچھ سمجھایا جائے، ورنہ کچھ عرصے کے بعد یہ جو فرق پڑ جاتا ہے ایک ہی خاندان کے بچوں میں، چند بہت اچھے ہو گئے پہلے سے بھی بڑھ گئے اور چند بالکل بیکار ہو کے رہ گئے، یہ معاشرتی خرابیاں پیدا کرتا ہے، نفسیاتی خرابیاں پیدا کرتا ہے، بہت ہی دکھ کے سامان پیدا کرتا ہے. تو قرآن کریم کی جو نصیحتیں ہیں وہ قوم کو مخاطب کرنے والی، ان سے آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، بحثیت جماعت ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ایک اس میں شرط لگائی گئی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ہے. جو آزاد بڑے اپنا ورثہ پاتے ہیں ان میں آپ زبردستی نہیں کر سکتے، ان کو نصیحت تو کر سکتے ہیں. کیوں؟ او ہو، آواز نہیں جا رہی.
اچھا،
انہوں نے اپنی قومی ذمہ داری ادا کی ہے، بتایا کہ بار غلطی ہو رہی ہے. یہ شرط ہے، اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. ہم نصیحت کے طور پر، مدد کے طور پر تو ان کا کام کر سکتے ہیں، لیکن جن کے خدا نے اموال سپرد نہیں فرمائے قوم کے، ان کو سفہا کہہ کر ان میں زبردستی نظام جماعت کی طرف سے دخل اندازی نہیں ہو سکتی، کہ کسی خاندان کی طرف سے زبردستی ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں ہو سکتی. ہاں، نصیحت کا فرض ہے اور تعاون کے طور پر ان کی مدد کرنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن جہاں وہ ناپسند کریں وہاں چھوڑ دیں، پھر وہ اپنے مطلب کے خود ذمہ دار ہیں. کچھ صفحہ ایسے ہیں جن کے اموال آپ کی نگرانی میں تھے، خدا نے دے دیے تھے، اور وہ چھوٹی عمر کے یتامہ ہیں، وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے کام کو خود سنبھال سکیں، ان کی مدد کے طور پر ان کو اس وقت تک نہ دو جب تک کہ ان کے اندر کام کا سلیقہ پیدا نہ کر لو. تو یہاں ان کی ٹریننگ دینا بھی ضروری ہے، اور چونکہ ان قوم کے اموال کہا گیا ہے اس لیے بتایا گیا ہے کہ قوم امین ہے ان اموال پر، کیونکہ وہ جب ضائع کریں گے تو قومی اموال ضائع ہوں گے. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اموالکم کہہ کے یہ بتا دیا کہ مالکینہ بن بیٹھنا، التی جعل اللہ لکم قیاما، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے مال ہو گئے اب کھا جاؤ ان کو. فرمایا مراد یہ ہے وہ اموال جن پر تمہیں خدا نے نگران مقرر فرمایا ہے بحیثیت قوم. ورزقوہم فیہا، اس مال سے جن کے تم نگران بنائے گئے ہو ان پر خرچ کریں، جو دراصل اس کے مالک ہیں ان پر خرچ کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی ضرورت کے سامان پورے کرو. وقسوہم کہہ کر ہر قسم کے خرچ شامل کر دیے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اگر وہ بار بار جلدی کر کے ہاتھ بڑھائیں کہ اب ہماری چیز ہمارے سپرد کرو، تو قول معروف سے ان کو نصیحت کیا کرو، سمجھایا کرو کہ تمہاری خاطر ہم کر رہے ہیں، جب تک تم میں سلیقہ پیدا نہیں ہو جاتا کچھ دیر کے لیے تم صبر کرو، لیکن ضرورتیں ان کی پوری ہونی چاہیے، برابر کی ضرورتیں جس طرح باقی بہن بھائیوں کی ہوتی ہیں، ایسے سفہا کی بھی اسی طرح برابر کی ضرورتیں پوری ہوں تاکہ ان کو کسی قسم کی کمتری کا احساس پیدا نہ ہو. پھر فرمایا وقتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، اور بچوں کو بلوغت سے پہلے ہی آزماتے رہو. اور یہ امر واقعہ ہے کہ بہت سے بچے 10-11 سال کی عمر میں بھی بہت سے کام تجارتی کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو ان کو آزماتے رہو، کچھ کبھی کبھی کچھ نہ کچھ کام ان کے سپرد کرتے رہو، کیونکہ جب بلوغت کو پہنچیں گے تو اچانک تمہیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ اس بات کے اہل ہیں کہ نہیں کہ اپنے اموال کی حفاظت کر سکیں. تو ان سے تجربہ بھی ان کو ہوگا، ان کو تم تربیت بھی ان کی تربیت بھی کر سکو گے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں عقل دیکھو، سلیقہ پاؤ، فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے اب یہاں قوم کے اموال نہیں فرمایا، فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اصل تو ان کے ہی مال ہیں نا، یہ اب ان کو واپس کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اب یہاں چھوٹے یتیموں کی بات ہو رہی ہے اور ان کے بلوغت تک پہنچنے میں ابھی کچھ وقفہ باقی ہے. تو ولا تاکلو ہا، ہا کی ضمیر اموالہم کی طرف ہے، ان کے اموال کو تم اسراف کر کے نہ کھاؤ، یعنی بے جا خرچ کر کے، ان کی طرف سے بے شک خرچ کر رہے ہو لیکن بے جا کر رہے ہو، اور بدارن اور جلدی جلدی خرچ کر کے ان کے اموال نہ کھاؤ. ان یکبرو مبادہ وہ بڑے ہو جائیں، اس خطرے کے پیش نظر یہ بلوغت کے پاس پہنچنے والے ہیں، پھر ہمارے ہاتھ سے یہ چڑیا سونے کی نکل جائے گی، یہ جو کچھ کھا سکتے ہو کھا جاؤ اور خوب خرچ کرو. بعض لوگ ان کے ذریعے ہی خرچ کروا دیتے ہیں اور ناجائز خرچ کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر احتمال کو بند کرنے کی خاطر بڑی تفصیل سے نصیحت فرمائی ہے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، تمہیں اجازت تو ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی نگرانی کا حق وصول کرو، لیکن اگر کوئی امیر ہو تو اس کو نصیحت یہی ہے کہ وہ کلیتاً یتیم کا مال کھانے سے بچے باوجود نگرانی کرنے کے. تو ایسی صورت میں توئی نگرانی زیادہ تقویٰ کے قریب ہے بنسبت اپنا کچھ حق لینے کے. جب تمہیں ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں لیتے ہو؟ پھر تمہارا فرض ہے کہ خدا کی رضا کی خاطر اس ذمہ داری کو قبول کرو. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اب اس کے مقابل پر اس بات کو نہ ذرا ڈسکریج کرنے کی خاطر کہ اپنا حق وصول کرو، امیر خالی کہتے تھے تو ہر آدمی نصیحت یہ سوچ سکتا تھا کہ میں امیر تو نہیں ہوں نا، میرا 10,000 روپے مہینے کی آمد ہے، اس کو کون امیر کہتا ہے، امیر تو کروڑ پتی ہوتے ہیں. تو دوسرا پہلو کس طرح روک دیا اللہ نے، یہ دیکھیں کیسی کیسا پاک کلام ہے. ومن کانا فقیرن، دوسری طرف جو فقیر ہے وہ کھائے پیے بے شک اپنی ضرورت پوری کرے. تو اب تردد پیدا کر دیا ہر شخص کے دل میں، اب وہ یہ سوچے گا کہ میں امیر نہ صحیح فقیر ہوں کہ نہیں. اور اگر فقیری کا لفظ اطلاق پاتا ہے پھر بے شک ہو پھر کوئی نقصان نہیں. بیچ بیچ میں تقویٰ کی بات ہے، اگر حد کے اندر رہتے ہوئے کھا لو گے تو گناہ تو کوئی نہیں، مگر پسندیدہ بات نہیں ہے. لیکن اگر فقیر ہو تو پھر کوئی حرف نہیں ہے، پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم بے شک اس میں سے اپنی ضرورت کا کچھ نہ کچھ حق نکالو. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور تمہاری فقیری اس بات میں روک نہ بنے کہ تم ان کے مال ان کو دے دو جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، بس جب تم اس وقت کو پہنچو کہ ان کے مال ان کے سپرد کرنے ہیں، جب یہ سپرد کر چکو فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ تو ان پر اس بات پر گواہ مقرر کر لیا کرو کہ تمہارا جو کچھ حساب تھا ہم نے دے دیا ہے. یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں پھر فساد پھیلتے ہیں. کئی معاملات میرے پاس اس وقت بھی زیر غور ہیں. ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا یتیم بچہ عموماً خاندان کی نگرانی میں پلا ہے، اور اس کے متعلق ایک نگران فوت ہو گیا تو دوسرا آ گیا، اور اس نے پھر اپنے طور پر ہی فیصلے کر لیے کہ میں نے اس کا حق دینا جو دے دیا ہے، گواہ نہیں بٹھائے. اب وہ کہتا ہے مجھے حق نہیں ملے، وہ کہتا ہے میں نے دے دیے ہیں. تو قرآن کریم کی نافرمانی کے نتیجے میں یہ فساد پیدا ہوا ہے. قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ ہم نے دے دیے بس جو دینا تھا دے دیا، اس وقت گواہ بنایا کرو تاکہ وہ دیکھیں کہ تم نے دیا بھی ہے کہ نہیں، اور اس وقت دستخط کریں جب ان کا اطمینان ہو جائے کہ اس یتیم کا جو حق تمہارے زیر نظر زیر نگرانی تھا وہ تمام تر اس کے سپرد کر دیا گیا ہے. تو اس پر بھی جماعت کو سختی سے کاربند ہونا چاہیے، اور جہاں یہ ایسے واقعات نہ ہوں وہاں پھر قضاء کو دخل دینا پڑے گا اور گواہ بٹھا کر نگران بٹھا کر وہ تقسیم کروانی ہوگی. بعض دفعہ قضاء اس لیے تردد کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب تک ہمارے پاس مقدمہ نہ آئے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. بعض صورتیں ہیں جہاں جماعتی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے سپرد فرما دی ہے، وہاں اگر ایسے واقعات کی اطلاع ہو تو قضاء مختار ہے کہ تحقیقاتی کمیشن بٹھائے اور نظام جماعت کی نمائندگی کا حق ادا کرے. امور عامہ کو یہ قضائی حق نہیں ہے. امور عامہ ایسی صورتوں میں قضاء کو درخواست کر سکتی ہے کہ فلاں فلاں جگہ یہ حال ہوا ہے اور قرآن کریم کی یہ شرط پوری نہیں کی گئی، اس لیے ہم قضاء سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایک کمیشن بٹھا کر اور دیکھیں، حالات کا جائزہ لیں کہ یتیم کے پورے حقوق اس کو مل گئے ہیں کہ نہیں، وہ بالغ ہو چکا ہے اس قابل ہے کہ اپنی کمائی خود کر سکے، اس کے حقوق اس کو ملنے چاہیے. تو قرآن کریم نے ہر باریک پہلو پر نظر رکھی ہے، ان دو تین آیات میں ہی باریکی سے ان کا مطالعہ کریں. تمام ضروری احکامات سوسائٹی کو شر سے بچانے کے لیے اور فائدہ دینے کے لیے مہیا فرما دیے گئے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور یاد رکھنا اللہ سے بڑھ کر کوئی حساب کرنے والا نہیں. کیسی عمدہ وارننگ دی گئی ہے، شہید تو بناؤ گے لیکن یاد رکھنا اللہ شہید موجود ہے. اگر تم نے یا شہیدوں نے بھی جو گواہ بنائے گئے ہیں کوئی غلطی کی حساب میں کسی کا حق مارا تو سب سے بہتر حساب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی اس حساب میں کافی ہے. کفا باللہ حسیبا، حساب کرنے والا بہترین اور بات ہے، حساب میں کافی ہونا اور بات ہے. حساب میں کافی ہونے کا مطلب ہے کہ پھر وہ وصول بھی کر سکتا ہے، اس کے اندر استطاعت بھی ہے کہ جو حساب بنائے اس کو جاری بھی کر دے. تو ایسے خطرات مول نہ لو کہ خدا کی ناراضگی ہو اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں حساب کروں گا اور میں حساب کو جاری کروں گا. اس صورت میں اموال جو ناجائز کمانے کھانے والے جو ناجائز اموال کھانے والے ہیں ان کے اموال میں بسا اوقات بے برکتی پڑ جاتی ہے، حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، غم و فکر ان کے گھروں کو گھیر لیتے ہیں، ان کے ناجائز مال میں کوئی برکت نہیں رہتی، کوئی خوشیاں نہیں رہتی۔ تو یہ کفا باللہ حسیبہ کا ایک عملی اظہار ہے جو اس دنیا میں بھی دکھائی دیتا ہے، مگر اگر نہ بھی دکھائی دے تو قیامت کے دن تو یہ ضرور یہ آیت کار فرما ہوگی۔ اس لیے یتیموں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اتنی تنبیہوں کے بعد پھر کوئی جرات نہ کرے کہ ان کے اموال کا ناجائز استعمال کرے۔ اب اسی تعلق میں اب وصیت اور تقسیم ورثہ کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو اس کے والدین نے یا اقربا نے چھوڑا ہو۔ وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو اس کے والدین نے یا اقربا نے چھوڑا ہو۔ مما قل منہ و کثر، اس میں سے خواہ وہ تھوڑا ہو خواہ وہ زیادہ ہو، یعنی وراثت خواہ چھوٹی سی بھی ہو حقیر سی بھی ہو اس کی بھی تقسیم کرنی چاہیے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اس کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے۔ نصیب مفروضہ، یہ تو ایک فرض حصہ ہے، واضح کیا ہوا مقرر حصہ ہے، اس سے گریز کی اجازت نہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب تقسیم کے وقت اقربا اور یتاما اور مساکین حاضر ہوں، فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ، تو اس میں سے ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، کچھ ان کو بھی دیا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اقربا کا جو حق ہے جن کا معین بیان نہیں ہوا ہوا، وہ حق وہ قانوناً اور شرعاً زبردستی نہیں لے سکتے۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو ایک اعلیٰ تعلیم کی صورت میں مسلمانوں کو بتائے جا رہے ہیں اور ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ خواہ واضح طور پر ان اقربا کے نام ورثے کے حقداروں میں لکھے ہوں یا نہ لکھے ہوں، جو لوگ ایسے موقع پر پہنچتے ہیں ان کا بھی خیال رکھو اور ان کو کچھ نہ کچھ تقسیم کیا کرو۔ دوسرا اس میں یہ ضروری ہے، اذا حضر القسمت اولو القربا والیتام والمساکین، حضر القسمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے سامنے پبلک میں بیٹھ کے تقسیم ہو رہی ہے، وہ گندم کی فصلیں تو ایسی ہوتی ہیں جب یا اور فصلیں جب پکتی ہیں تو یتیما وغیرہ سارے پہنچ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ حصہ ان کو ملتا ہے اس وقت، سوائے خصیص زمینداروں کے لوگ کافی ان کو ٹوپے بھر بھر کے دیتے ہیں، مگر یہاں یہ مراد نہیں کہ سب کے سامنے تقسیم، اکثر تقسیمیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کو پتہ ہونا چاہیے ان کو بھی نہیں پتہ لگتا بعض دفعہ، اس لیے حضر القسمت سے یہ مراد ہے کہ اس وقت اس دور میں جو لوگ زندہ موجود ہیں جو تمہارے ارد گرد ہیں ان کا خیال رکھنا۔ ورنہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندیت ہو تو کہہ سکتا ہے کہ ہماری تقسیم کے وقت تو یہ موجود ہی نہیں تھے، ہم کیا کرتے، تو ہر وقت ان کا گھر کے ارد گرد پھیرے لگانا مراد نہیں ہے۔ جس طرح من شہد منکم الصیام کا محاورہ ہے، اسی طرح حضرہ کا محاورہ ہے، اشارہ من شہد منکم الشہرہ، جو بھی تم میں سے شہر پر گواہ ٹھہرے اسے دیکھے، تو یہ لوگ اس زمانے میں ارد گرد موجود ہوں، معروف لوگ ہوں، اس تقسیم کے وقت ان کا خیال ضرور رکھنا۔ فرزقوہم منہ وقولو لہم قول معروفا، اور پھر اچھی بات کہنا ان کو، مراد یہ ہے کہ دیتے وقت اگر وہ واقعتاً حاضر ہو جائیں، بعض ہوتے بھی ہیں اس زمانے میں زیادہ پھیرے لگاتے ہیں، تو ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا کہ روز ہی آ جاتے ہیں روز مصیبت ڈالی ہوئی ہے، بدتمیزی کا سلوک نہیں کرنا، کیونکہ کئی لوگ کرتے ہیں اس طرح، تو اس کا تو دینے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ صدقہ سے قول معروف بہتر ہے، نرمی کی بات بدتمیزی کے صدقے سے بہت بہتر ہے، اس لیے اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم قول معروف تو ہو، ان سے حسن سلوک کی بات کرو اور بدتمیزی سے ان کو کچھ نہ دو. ول یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم. یہاں یتاما کا بھی ذکر تھا اور یہ آیت خصوصیت سے اس حوالے سے نصیحت فرما رہی ہے. فرمایا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. تو وہ یتامہ اور مساکین جن کے پاس کچھ نہ ہو جب تمہیں خدا تعالیٰ ایک ورثہ عطا کر رہا ہے تو ان کا خاص طور پر اس وجہ سے یہ سوچ کر بھی خیال کیا کرو کہ اگر تم ایسی اولاد پیچھے چھوڑ جاؤ جو ضعافن ہو کمزور ہو اور ان کے متعلق تم ڈرتے ہو کہ ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں رہے گا, تو ایسے اور جو چھوڑے ہوئے ہیں ان کا تم خیال رکھو تو اللہ پھر تمہارا خیال رکھے گا اور پھر اللہ تمہاری اولاد کا خیال رکھے گا. تو یہ ایسا سودا نہیں ہے جو نقصان کا ہے, یک طرفہ تمہارے پیسے کو چلا رہا ہے, بلکہ جو جس طرف تم خرچ کرتے ہو اگر اس خیال سے کرو کہ خدا کی خاطر ان کو میں دوں جیسا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میری اولاد بے سہارا نہ رہ جائے, اس طرح ان کی سہارے بنوں, اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے خاص طور پر حسن سلوک فرمائے گا, اس بات کو یاد رکھے گا. یہ کہہ کر توجہ دلا دی گئی کہ خدا کے نام پر جو خرچ کیے جاتے ہیں وہ کم نہیں ہوتے, ان تمہارا ایک وکیل بن رہا ہے, ایک اور ذمہ دار بن رہا ہے جو تمہاری اس نیکی کے بدلہ تمہیں دے گا. فلیتق اللہ, بس اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے ان لوگوں کو. ولیقولوا قولا سدیدا, اور سیدھی صاف بات کہا کریں, ٹیڑھی باتیں کر کے اپنی بات اپنے رزق کو نہ چھپائیں یا دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام نہ لیں. اب پھر یتامہ کے اموال کا عمومی ذکر ہے, اس لیے بیچ کی آیت کا خصوصیت سے ان یتامہ کی طرف اشارہ ہے. اس مضمون کو یہ آئندہ آنے والی آیت ثابت کرتی ہے کہ یہ درست ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ بیچ میں ورثے کی تعلیم شروع ہو گئی تھی مگر شروع ہی سے یتامہ کی بات جاری ہے, تو سلسلہ بہ سلسلہ تعلق جوڑتے ہوئے پھر یتامہ کی طرف بات واپس لوٹائی گئی ہے. یقیناً وہ لوگ جو یتامہ کا مال کھاتے ہیں ظلما, زیادتی کرتے ہوئے ناانصافی کے ساتھ جب ان کا حق نہیں ہے, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ تو صرف اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں. وسیصلون سعیرا, اور وہ آگ میں داخل ہوں گے. سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو. اب یہ جو جہنم ہے وہ ہم خود اپنے لیے یہاں بناتے ہیں, اور ان باتوں کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد کثرت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی یتامہ کے اموال ان کو نہیں دیتے, ان کے حق نہیں دیتے, کسی نہ کسی بہانے سے ان پر تصرف رکھتے ہیں, بیواؤں کے مال ان کو نہیں دیتے, قبضہ کیے رکھتے ہیں, یا تقسیم کا وقت آئے تو پھر حساب بھی غلط حساب ایسے بنا لیتے ہیں کہ وہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے, جو کہتے ہیں ہم نے حساب تو کرنا تھا کر دیا, بس جاؤ بھاگو یہاں سے. یہ اگر اس فہم غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوا ان کا, نہ نظام جماعت نے پکڑا, نہ دنیا میں یہ لوگ اپنا حق لینے میں کامیاب ہو سکے, تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک آگ کھا رہے ہیں, اور وہی آگ ہے جو جہنم کی آگ کی صورت میں ان کے لیے بڑھ گئی. تو وہ سزا جزا کا نظام جو اس دنیا میں محدود نہ ہو بلکہ اگنی دنیا میں بھی جاری رہے, اس سے انحراف ہو ہی نہیں سکتا, اس سے بھاگ کر کوئی انسان کہیں جا ہی نہیں سکتا. اصل تو نصیحت وہی ہے, قضاء کی دھمکیاں یا عدالتوں کی دھمکیاں تو جو سخت دل لوگ ہیں ان پر زیادہ اثر کرتی نہیں, اور پیش بھی ہوتے ہیں تو قول سدید سے کام نہیں لیتے, اور اس کی وجہ سے پھر بھی ناانصافیاں باقی رہ جاتی ہیں. تو قول سدید سے یہ مضمون اس طرح جوڑا گیا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے مقدمے ہوں گے, اختلافات ہوں گے, اگر تم نے قول سدید سے کام نہ لیا اور پھر کچھ کھا لیا تو پھر یاد رکھنا کہ وہ جہنم کھا رہے ہوگے تم, اور اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. اس مضمون کا تعلق اس حدیث سے ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو اموال کی تقسیم وغیرہ کے, تم میں سے کوئی چرب زبان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ پر ثابت کر دے کہ یہ مال اس کا ہے اور خدا کے نزدیک وہ اس کا مال نہ ہو, تو ایسی صورت میں میں اس کو جو مال دوں گا وہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں گا. تو یہ جو فیصلہ ہے بین ہی اس آیت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو قرآن کی برکت سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. باقی پھر انشاءاللہ کل. السلام علیکم.